سات دن میں پھروں جس میں آرام سے، رات دن میں وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا۔ نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا۔ کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا۔ جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، مروں آب کوثر پلا دیجئے گا، مروں آب کوثر پلا دیجئے گا۔ مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو، گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا۔ جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا۔ مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا۔ مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا۔ کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں موجودہ دور میں حق و باطل کے درمیان جنگ کا سب سے زیادہ نمود و ظہور ہے۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی صہیونیت فلسطین پر قابض ہے، چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس طرح کے یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بیان کیا ہے۔ نیز فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور غاصب اسرائیل وہ کمزور ترین جگہ ہے جہاں سے عالم ظلم و استکبار کو کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ فلسطینیوں کا سامنا ایک ایسے دشمن یعنی غاصب اسرائیل سے ہے جو پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف فتنہ اور شر بپا کرنے میں براہ راست یا بالواسطہ شامل رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سرزمین کئی پہلوؤں سے مقدس ہے، بالخصوص مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی وجہ سے۔ اسٹریٹیجک لحاظ سے فلسطین بہت اہم اور مرکزی جگہ ہے جو افریقہ، یورپ اور مشرق کو ملاتی ہے اور عالم اسلام کے قلب میں واقع ہے، اس لیے مسئلہ فلسطین بہت اہم ہے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی گروہ اسلامی تعلیمات پر جتنا عمل پیرا رہے گا اور مرکز ولایت سے جتنا تعلق ان کا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ان کی قوت و ہمت بڑھتی جائے گی۔ بعض سیاسی تبصرہ نگاروں کا ماننا ہے کہ طوفان الاقصی اچانک بپا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے مقدمات بتدریج کافی عرصے سے فراہم ہو رہے تھے۔ ہاں، اچانک جو چیز واقع ہوئی وہ یہ کہ طوفان الاقصی کی وجہ سے پردے ہٹ گئے اور توازن قدرت کی حقیقت سامنے آ گئی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فلسطین کے استقامتی محاذ کے آپریشن طوفان الاقصی کو ایسا زلزلہ قرار دیا جس نے غاصب صہیونی حکومت کو ناقابل تلافی شکست سے دوچار کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کا میدان غزہ اور اسرائیل کا میدان نہیں بلکہ حق و باطل کا میدان ہے۔ ایک طرف میدان ایمان ہے اور ایک طرف سامراجی طاقت ہے۔ البتہ سامراجی طاقت بم اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ، جرائم اور مظالم کے ساتھ آئی، جبکہ ایمان کی طاقت اللہ کی مدد سے ان سب قوتوں پر غلبہ حاصل کرے گی۔ اور رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور فلسطین کی کامیابی حتمی ہے۔ سامعین، لیجیے اب نشریات کے اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔ عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
یا رب، تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ حدید کی 25ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز
بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں اور اس لیے کہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے اور یقیناً اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔
سامعین یہ آیت کریمہ نبوت کے موضوع سے متعلق ہے اور انسانوں کو سعادت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرماتی ہے۔ پوری تاریخ میں پیغمبران الہی کتابوں اور معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں تاکہ لوگ صحیح راستے اور غلط راستے کے درمیان تشخیص دے سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کی بنیاد پر برتاؤ کریں اور ایک دوسرے کے حقوق پر ظلم اور تجاوز کرنے سے گریز کریں۔ یہ فطری سی بات ہے کہ بعض لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں اور ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ان سے مقابلے کے لیے طاقت اور صحیح و مناسب اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی ضرورت کے اوزار بنانے میں ایک قدرتی عنصر جس نے ہمیشہ بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے وہ لوہا ہے، جس کے بغیر آج بھی دنیا کے تمام کارخانوں اور صنعتوں کے پہیے بیکار ہو جائیں گے۔ پرانے زمانے میں ظالموں، جابروں اور ستم گروں سے نمٹنے کے لیے تلوار، ڈھال اور نیزے استعمال ہوتے تھے اور موجودہ دور میں اس کام کے لیے بندوقیں، توپیں اور ٹینک ہتھیار ہیں۔ ظاہر ہے کہ ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے وفادار اور مجاہدانہ قوتوں کا وجود ضروری ہے جو حق کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے اور دین الہی اور اس کے پیروکاروں کے دفاع کے لیے تیار ہوں۔
سامن، اس آئے کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برائیوں اور گناہوں سے بچنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ ان کے لیے حق و باطل کے معیار اور میزان کو واضح اور روشن کیا تاکہ لوگ حق و انصاف پر مبنی اپنی مرضی کے مطابق عمل کر سکیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مقبوض کرنے کا ایک مقصد لوگوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہے۔ معاشرے میں انصاف کے نفاذ کے لیے طاقت کے استعمال اور ان لوگوں سے نمٹنے کی ضرورت ہوتی ہے جو معاشرے میں انصاف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ اس کے مقابلے میں مقاومت کے لیے تیار رہتے ہیں۔
سامعین آئیے اب سورہ حدید کی 26ویں اور 27ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔
اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں کتاب اور نبوت قرار دی تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے اور بہت سے فاسق اور بدکار تھے۔ پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر دوسرے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کر دی اور ان کا اتباع کرنے والوں کے دلوں میں مہربانی اور محبت قرار دے دی اور جس روحانیت کو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لیا تھا اور اس سے رضائے خدا کے طلبگار تھے، اسے ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں قرار دیا تھا اور انہوں نے خود بھی اس کی مکمل پاسداری نہیں کی، تو ہم نے ان میں سے واقعتاً ایمان لانے والوں کو اجر عطا کر دیا اور ان میں سے بہت سے تو بالکل فاسق اور بدکردار تھے۔
سامعین، ان آیات کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے تمام عظیم پیغمبر جو صاحب کتاب و شریعت تھے، نوح اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کا مشن بنی نو انسان کو سعادت کی شاہراہ پر گامزن کرنا تھا، لیکن ہر زمانے میں عوام میں سے ایک جماعت نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی ان پر ایمان لائے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو اپنے پیروکاروں کی رہنمائی اور اپنے پیروکاروں کے درمیان محبت اور دوستی کو رواج دینے کے لیے انجیل لائے تھے۔ البتہ ان لوگوں نے خداوند عالم کو راضی کرنے کے لیے دنیاوی لذتوں سے منہ موڑ لیا، اور وہ چیز جسے خداوند عالم نے ان پر مسلط نہیں کیا تھا، بدقسمتی سے ان کا یہ کام صحیح راستے سے ہٹ کر لوگوں اور معاشرے سے الگ تھلگ رہنے والوں کے لیے برے نتائج لے کر آیا۔
سامن، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی اور ان تک الہی پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرنا یا نہ کرنا لوگوں کی مرضی پر منحصر ہے، اور انبیاء علیہ السلام کسی کو بھی حق قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ نبوت کا سلسلہ پوری تاریخ میں ہمیشہ موجود رہا ہے، یقیناً جب تک کسی نئے نبی کے آنے اور آسمانی علم اور حکمت پر مبنی نئی کتاب کے نزول کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تمام انبیاء الہی اور مقدس آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہر اہل ایمان کا فریضہ ہے۔ دین اور مذہب کے نام پر بدعت انجام دینا ان آفتوں میں سے ایک ہے جس سے آسمانی مذاہب کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ بدعت کا تعلق اس زمانے سے ہے جب مذہب کے پیروکار مذہب کے نام پر اپنے ذوق، مفادات اور خواہشات کو فروغ دیتے ہیں۔
سامعین، یہ پروگرام کلام نور پروگرام آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ حدید کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله العلي العظيم۔
ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے جس کی روشنی میں چل سکو، اور تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ وہ فضل خدا کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور فضل تمام تر خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔
سامعین، یہ آیتیں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ظاہری ایمان سے حقیقی ایمان تک پہنچو اور تقوی الہی اختیار کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں خداوند عالم کی رحمت سے مستفید ہو سکو اور نور الہی تمہاری زندگی کے راستے کو منور کر دے۔ اس طرح اس راہ پر گامزن ہونے سے تمہاری گزشتہ کی غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی اور مستقبل میں تمہیں جنت کی طرف رہنمائی بھی ملے گی۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو غیر مسلموں کو یہ شبہ باقی نہیں رہے گا کہ صرف وہی لوگ ہیں جو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے سعادت حاصل کرتے ہیں اور تم خدا کی رحمت اور فضل سے بہت دور ہو گئے ہو۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ خداوند عالم پر ایمان کے استحکام کے لیے تقوی الہی کی پابندی کرے تاکہ یہ انسانی وجود کی گہرائی میں جگہ پا سکے۔ مومن گناہ سے محفوظ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی نیت گناہ سے بچنا ہو اور وہ تقوی کی ڈھال لے کر آئے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں دوسروں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں، کیونکہ خداوند عالم کا فضل و کرم اور اس کی رحمت بہت ہی وسیع و گستردہ ہے، اور لوگوں کے اعمال اور مقاصد کے بارے میں ہمارے محدود علم کے تابع نہیں ہیں۔
سامعین، انہی آرائش کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون و مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محبوبہ،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم، دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو، قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر، چشم کرم اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے مختصر و جامع تفسیر پر مشتمل پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ لالو خاندان کو راحت، رابڑی دیوی اور میسا بھارتی کی ضمانت منظور۔ زمین کے بدلے نوکری معاملے میں دہلی کی عدالت نے ای ڈی کی مخالفت کے باوجود باقاعدہ ضمانت منظور کی۔ راجیہ سبھا الیکشن نے ایک مرتبہ پھر بی جے پی کے ہتھ کنڈے بے نقاب کر دیے۔ مدھیہ پردیش زندہ مزدوروں کو مردہ قرار دے کر سرکاری امدادی رقم ہڑپنے کا معاملہ۔ اکولا میں وحدت اسلامی کے پروگرام سے علماء کرام کا خطاب، تمام اختلافات بھلا کر ایک امت بننے پر زور۔ مرکزی وزارت اقلیتی امور نے مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو بند کر دیا۔ جیل جانے کے بعد بھی اپنے مطالبات پر اڑا رہوں گا منوج جرنگے۔ ملک کی 7 کروڑ آبادی کی یومیہ آمدنی صرف 46 روپے۔ بھارت جوڑو نیا یاترا 2 مارچ کو مدھیہ پردیش پہنچے گی۔ اور اب روزنامہ قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ جانواپی مسجد کے تہ خانے میں پوجا کی اجازت دینے والے ریٹائرڈ جج یونیورسٹی کے لوکپال مقرر۔ مہاراشٹرا میں انڈیا ایئرلائنس کے درمیان سیٹوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، سنجے راؤت۔ ہماچل پردیش کانگریس کے 6 باغی ارکان اسمبلی نااہل قرار، ویپ کے خلاف ورزی پر اسپیکر کی کارروائی۔ کسان تحریک دہلی کوچ پر آج فیصلہ کریں گے کسان، مرکزی وزیر مذاکرات کے لیے تیار۔ رامپور میں پولیس فائرنگ سے دلت طالب علم کی ہلاکت پر کانگریس برہم، قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیاں۔ کیا ٹیلے والی مسجد دراصل لکشمی ٹیلہ ہے؟ عدالت سماعت کے لیے تیار۔ ٹیلے والی مسجد سے متعلق مسلم فریق کی ریویژن پیٹیشن کو سول کورٹ نے خارج کر دیا اور کہا کہ ہندو فریق کا مقدمہ قابل سماعت ہے۔ ہندو فریق نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ ٹیلے والی مسجد دراصل مندی توڑ کر بنی ہے۔ گیانواپی مسجد تنازع، تہ خانے چھت پر آنے جانے اور نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ۔ دہلی فساد کے الزام میں گرفتار 6 مسلم باعزت بری۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ریکارڈ پر جو بھی شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ ناپائیدار اور ملزم کی نشاندہی کرنے میں ناکام ہے۔ نیز پیش کیے گئے شواہد یہ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ ملزمین اس بھیڑ کا حصہ تھے۔ کیرلا میں کانگریس، مسلم لیگ اور یو ڈی ایف کے ساتھ مل کر لوک سبھا الیکشن لڑے گی۔ لالو خاندان کو راحت، زمین کے بدلے نوکری معاملے میں رابڑی دیوی اور میسا بھارتی کی درخواست ضمانت منظور۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ ایکسپریس۔ یہ اسمبلی نہیں کوئی اور چیز ہے، فضل الرحمان کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان۔ بلوچستان اسمبلی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بلا مقابلہ منتخب۔ سپریم جوڈیشنل کونسل کا اجلاس، مظاہر نقوی کو 10 کروڑ روپے کی ادائیگیوں کا ریکارڈ پیش۔ قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ شیر افضل مروت، علی خان، عمران خان کا ماسک پہن کر قومی اسمبلی پہنچے، متعلقہ فورم پر دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے۔ عہدوں کا فیصلہ ہو گیا، ہم نے کوئی عہدہ نہیں مانگا، خالد مقبول۔ قومی مفاد کو ہم آہنگی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، صدر مملکت۔ نگراں وزیر اعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان استعمال کی اور الزامات لگائے، صدر الوی۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے، نواز شریف۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں میں جھگڑے کے دوران قیدی قتل۔ اور اب روزنامہ جنگ کی سرخیاں۔ صدر اجلاس بلانے پر مجبور، انتخابات کے 21ویں روز قومی اسمبلی اجلاس ہونا لازمی، سیکرٹری اسمبلی نوٹیفیکیشن جاری۔ نواز شریف نون لیگ کے دوبارہ صدر بننے کے لیے تیار، پارلیمنٹ میں بھی فعال کردار ادا کریں گے، حکومت سازی ان کی منظوری سے ہوگی۔ نواز شریف نے ایاز صادق کو اسپیکر کے لیے نامزد کر دیا، شہباز بہترین چوائس، اگلے 2 سال سخت فیصلہ کریں گے قائد نون لیگ۔ مخصوص نشستیں، سنی اتحاد کونسل کا خط، الیکشن کمیشن کی سماعت اجلاس پر چھا گیا، فیصلہ محفوظ۔ شہباز شریف کی بیوروکریسی ٹیم کی وزیراعظم آفس میں دوبارہ تعیناتی کا عمل شروع۔ جنرل باجوہ فیض بیٹھ کر ہم سے قانون سازی کرواتے تھے، خواجہ آصف کابینہ تشکیل میں نواز شریف کی مرضی، اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ ہوں گے، عرفان صدیقی۔ دو ہفتوں میں اسمبلیوں کا آڈٹ یقینی بنا جائے، عمران کا آئی ایم ایف کو خط۔ فضل الرحمان چھ ارکان کے ہمراہ قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے، نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، اتحادی رہنماؤں کی ملاقات، نواز شریف کی پونے سات سال بعد پارلیمانی سیاست میں واپسی، والہانہ خیر مقدم جھلکیاں۔ عمران کہتے تھے خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، آج مدد مانگ رہے ہیں عطا تارڑ۔ پاکستان معاشی اصلاحات کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے، امریکہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل کی مخصوص حصوں سے انکار کرنے کی تردید، گوادر 30 گھنٹوں میں 187 میٹر بارش، شہر ڈوب گیا، تباہی۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخیوں پر ایک نظر۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے شہدا کی تعداد 30,000 سے تجاوز۔ اسرائیل کے ساتھ صرف بات چیت نہیں، جنگ کے لیے بھی ہم وقت تیار ہیں، اسماعیل ہنیہ۔ فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم پر اسرائیل کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور سامعین، آخر میں روزنامہ جسارت کے ذریعے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے حماس اسرائیل جنگ بندی۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے یعنی 4 مارچ تک حماس اسرائیل جنگ بندی کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ جو بائیڈن کے مطابق اسرائیل نے ماہ رمضان کے دوران غزہ میں فوجی سرگرمیاں نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑی تعداد میں فلسطینیوں کے ہلاکتوں کے جاری رہنے سے اسرائیل کو باقی دنیا سے حمایت کھونے کا خطرہ ہے۔ بائیڈن نے یہ بات ایک سوال کے جواب میں کہی، جو ان سے ایک ٹی وی انٹرویو میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے قومی سلامتی کے مشیر نے مجھے بتایا ہے کہ اگلے پیر تک جنگ بندی ہو جائے گی۔ امریکی صدر کے اس بیان کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ حماس کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے کے ہو جانے کی تصدیق تو نہیں کی گئی ہے، لیکن اس بات کے آثار ہیں کہ قطر، ترکی، مصر، امریکہ اور روس کی ثالثی سے جنگ بندی کے لیے اقدامات ہوئے ہیں۔ اسی پیش رفت کے حوالے سے جو بائیڈن نے کہا کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور ایک ایسا معاہدہ موجود ہے جس کے تحت اسرائیل کی جانب سے رمضان کے دوران میں جنگی کاروائیاں نہیں کی جائیں گی اور یرغمالیوں کی رہائی کا وقت بھی مل جائے گا۔ امریکی صدر کے اس بیان کے بعد حماس کے دو اہم عہدیداروں نے بتایا کہ امن معاہدے کے حوالے سے امریکی صدر کا بیان قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی ہم اس پیشکش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اعلان کیا کہ حماس نے سازشوں کی کوششوں کا جواب دیا ہے اور جنگ بندی کے مذاکرات کی رضامندی ظاہر کی ہے، بڑی سنجیدگی اور لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مذاکرات میں تاخیر کر رہا ہے۔ حماس کے ایک اور رہنما یاسر نعیم کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے کے لیے حماس کی شرائط ہیں، جس کے تحت غزہ کے شہریوں بالخصوص شمال کے رہائشیوں کو اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت دی جائے، اسرائیل کے افواج غزہ سے مکمل طور پر نکل جائیں، غزہ کی تعمیر نو کی جائے، غزہ کے رہائشیوں تک فوری امداد بالخصوص غذا اور ادویات فراہم کی جائیں، مکمل جنگ بندی کی ٹھوس ضمانت دی جائے، تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ حماس ان مطالبات کے حوالے سے لچک اختیار کرنے کو تیار ہے۔ حماس کے رہنما کے بیان کردہ موقف سے تو پتہ چلتا ہے کہ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے بات چیت کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن حماس، اقوام متحدہ، امریکہ، روس اور ثالثی کرانے والے ممالک قطر اور مصر کی ضمانت کی خواہاں بھی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسرائیل معاہدے کی پابندی کرے گا، اس لیے پیر تک جنگ بندی ہو جائے گی۔ اس کی تصدیق حماس نے ابھی تک نہیں کی ہے۔ جنگ بندی کے بارے میں بائیڈن کے بیان کو حماس امریکہ کے اندر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے حربے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ غزہ کی جاری جنگ کا دباؤ اسرائیل اور امریکی صدر محسوس کرنے لگے ہیں۔ بائیڈن کی طرف سے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی ہلاکتیں جاری رہنے سے اسرائیل کو باقی دنیا کی حمایت کھو دینے کا خطرہ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مریض بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز و محترم سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی مشاہد کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، اور آج بھی ہم گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایرانی صوفی حسین بن منصور حلاج کے بارے میں عرائض پیش کرنے جا رہے ہیں، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامن، گزشتہ چند پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی و گرامی عارف حسین بن منصور حلاج کے بارے میں ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ جن کی زندگی، ان کے اقوال اور حتیٰ ان کی موت نے دنیا میں ایسا غلغلہ برپا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی و مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے عوام و خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا، اور ایران، ہندوستان، ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کو پہچنوانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت کا بہت سا پہلو تشنا ہے۔ حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ لوئی میسنیون جیسے عظیم محققوں نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے، اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے۔ حلاج فارس کے شہر بیضہ کے گاؤں تور میں پیدا ہوئے، اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ اسی طرح حلاج کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہ جس کے معنی روئی دھنکنے والا یا دھنیا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ لقب ان کو پہلے ملا تھا، لیکن بعد میں بتدریج یہ لقب ان کے حقیقی نام پر اثر انداز ہو گیا اور حسین بن حلاج سے ان کو شہرت حاصل ہو گئی۔ حسین بن منصور حلاج عنفوان شباب سے ہی معرفت کے حصول میں کوشاں رہتے، اور اس کے لیے انہوں نے سہل بن عبداللہ دستری، عمر بن عثمان مکی جیسے بزرگ استادوں اور ایران کے نامی و گرامی عارف جنید نہاوندی کی شاگردی کی، اور تمام استادوں کے سامنے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ حلاج نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار حج بیت اللہ کا سفر کیا۔ کہا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے ان کے پیروکاروں اور حامیوں کی ایک تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی۔ عوام کا وہ طبقہ جو ایک مصلح اور منجی کی تلاش میں تھا، وہ منصور بن حلاج کو ایک مصلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا، اور یہی بات بغداد کے فقہا میں خوف کا ماحول ایجاد کرنے کا باعث بن گئی، اور بغداد کے حکام میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ آخر کار بغداد کے حکام اور فقہا وقت نے حلاج پر گوناگوں الزامات عائد کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور 8 سال کے بعد ان پر مقدمہ چلانے کے بعد قتل کا حکم دے دیا گیا۔ اس دن صبح کو حلاج کو ایسی حالت میں کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور گردن میں بھاری زنجیر پڑی ہوئی تھی، باب الطاق میں تختہ دار کے پاس لایا گیا۔ تاہم ان کے رفتار و گفتار سے کسی بھی طرح کا خوف یا پشیمانی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے اور خراما خراما چل رہے تھے، اور جو لوگ ان کا تماشا دیکھنے آئے تھے ان سے دوستانہ انداز میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان کے راستے میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، لیکن اس غم و اندوہ کے عالم میں سب خاموشی اور سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حلاج موت سے نہیں بلکہ اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہ سولی کے قریب پہنچے تو اپنے زمانے کے نامور عارف شبلی سے، جو وہاں کھڑے تھے اور آہ و فریاد کر رہے تھے، ان سے کہا کہ میرے لیے آپ اپنی جانماز قبلہ رخ کر کے بچھا دیجئے۔ اور پھر حلاج نے اس جانماز پر 2 رکعت نماز بہت سکون سے ادا کی اور مناجات کی، اور اپنے قاتلوں کے لیے دعا کی اور ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر خوشی خوشی اور کسی خوف اور پائے لغزش کے بغیر ان سیڑھیوں پر قدم رکھا کہ جن سے اوپر چڑھ کے حلاج کو سولی پر جانا تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، خدا کو پانے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا واحد اسے اپنے لیے یکتا بنا دے۔ حلاج اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک صرف خدا کے بارے میں سوچتے رہے، اور اس مقدس آواز کے بارے میں کہ جس نے ان کے دہن سے ان الحق کہا تھا۔
چھٹے ہجری قمری کے معروف و مشہور شاعر اور عارف حکیم فرید الدین عطار نشاپوری نے اپنی گرابہ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں اس تلخ واقعے کے اثرات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ عطار نے واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، جب ان کو باب الطاق لایا گیا اور انہوں نے دار پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھا تو لوگوں نے حلاج سے ان کا حال پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، تو حلاج نے کہا مردوں کی معراج سرے دار ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور روبا قبلہ ہو کر مناجات کی، اور ان سے لوگوں نے جو دعا کی درخواست کی تھی وہ دعائیں کی، پھر ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا۔ اسی اثنا میں جلاد ابو الحارث ان کے پاس آیا اور ایسا تماچا منہ پر رسید کیا کہ ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ حسین بن منصور حلاج کو ایک دن سولی پر لٹکا کے رکھا گیا اور اذیتیں پہنچائی گئیں، اور جب رات ہوئی تو اس پیر خستہ جاں کو دوبارہ زندان لے جایا گیا اور 24 ذی الحجہ سن 309 ہجری قمری کو دوبارہ قتل گاہ لے گئے۔ عطار نشاپوری اس کی منظر کشی کرتے ہوئے تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ لوگ پتھر مار رہے تھے لیکن شبلی ان کے دوست اس سنگساری کی موافقت میں حلاج کی طرف پھول پھینک رہے تھے۔ جب لوگوں نے پتھر پھینکا تو حلاج نے آہ نہیں کھینچی، لیکن جب شبلی نے ان پر پھول پھینکا تو انہوں نے آہ کھینچی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنے پتھر پڑے تو آپ نے آہ نہیں کی، مگر یہ پھول پڑنے پر آہ کرنے کا راز کیا ہے؟ تو حلاج نے کہا کہ پتھر مارنے والے میرے مرتبے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ معذور ہیں، لیکن میں شبلی سے نالا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں اور سنگسار کا مستحق نہیں ہوں، لیکن وہ بھی سنگساری کی موافقت میں مجھ پر پھول پھینک رہا ہے۔ سولی پر لٹکانے سے پہلے حلاج کو 1000 کوڑے لگائے گئے۔ روزانہ اسے سولی پر لٹکایا جاتا اور سنگزنی کی جاتی۔ شورش سے بچنے کے لیے باقی سزا جلدی اس طرح سے دی گئی کہ پہلے دن اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔ جب ہاتھ بدن سے جدا کیا گیا تو حلاج مسکرانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہنسی کیسی ہے، تو کہا کہ بندھے ہوئے ہاتھوں کو انسان کے بدن سے جدا کرنا آسان ہے۔ مرد وہ ہے کہ جو دستے صفات یعنی مانوی اور بلند ہمتی کے ہاتھ کو منقطع کرے۔ پہلے دن ہاتھ کٹنے کے بعد حلاج نے اپنے خون آلود بازو چہرے پر مل لیے، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میرے بدن سے خون زیادہ بہ چکا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے، تو یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ خون نکل جانے کی وجہ سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ زردی چہرے پر خوف کی وجہ سے ہے۔ چہرے پر خون اس لیے ملا ہے تاکہ تم لوگوں کی نظر میں سرخرو رہوں اور میرا چہرہ زردی سے کمزور، خوفزدہ اور غمگین نظر نہ آئے۔ جب ان کے پیروں کو کاٹا گیا تو پھر مسکرائے اور کہا کہ ان پیروں سے زمین پر سفر کیا ہے، لیکن میرا ایک اور قدم ہے جس سے ہم اس وقت عالم بالا کی جانب سفر کرنے والے ہیں، اگر طاقت ہے تو ان قدموں کو کاٹو۔ اس دن حلاج کے دوست ابو بکر شبلی نے پوچھا، بتاؤ تصوف کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ پوچھا کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ کل دیکھ لینا۔ دوسرے دن اس کے کان، ناک، زبان کاٹے گئے اور آنکھیں نکال لی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر بعض تو رو رہے تھے اور بعض پتھر مار رہے تھے۔ حسین بن منصور حلاج کا خون آلود پیکر کہ نہ جس کے ہاتھ تھے نہ پیر، نہ زبان تھی نہ آنکھ اور نہ کان اور ناک، سورج کی دھوپ کی تمازت میں عوام کی آنکھوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ شام کی نماز کے وقت حلاج کے نیم جاں بدن سے سر کو جدا کر دیا گیا۔ سر کاٹتے وقت لبوں پر تبسم آیا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حلاج کے کٹے ہوئے ہاتھوں، پیروں اور سر کے بغیر لاشے کو ملئے عام میں رکھا گیا تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ حسین بن منصور کے قتل کے وقت جو بھی قطرہ زمین پر گرتا تھا اس سے اللہ کا نقش ظاہر ہو رہا تھا، لیکن ابھی عشق کا امتحان پائے اختتام کو نہیں پہنچا تھا۔ ایک دن بعد حلاج کی ٹکڑے ٹکڑے لاش کو ایک چٹائی میں لپیٹا گیا اور اس کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دی گئی۔ اس کی راکھ کو شہر کی بلند مینار سے ہوا میں اڑا دیا گیا اور اس کی راکھ کو پورے عالم میں پھیلا دیا گیا۔ عطار نے نقل کیا ہے کہ حلاج کے ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹے گئے اور پھر جلا دیا گیا، اور تیسرے روز ان کی لاش کی خاک کو اڑا دیا گیا۔ یعنی عشق یہ ہے۔ عطار حسین بن منصور حلاج کی زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں لکھتے ہیں، حسین بن منصور حلاج نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ جب میری خاک کو دریائے دجلہ میں بہایا جائے تو پانی میں طغیانی آئے گی اور تلاتم برپا ہوگا۔ چنانچہ جب بغداد پانی میں غرق ہونے لگے تو اس وقت میرے خرقہ یعنی صوفیوں کے مخصوص لباس کو دجلہ کے پانی کے پاس لے جانا تاکہ پانی کو قرار آ جائے۔ بس تیسرے دن حلاج کی لاش کی راکھ کو پانی میں بہایا گیا۔ اس سے بدستور ان الحق کی آواز آ رہی تھی اور پانی میں طغیانی پیدا ہونے لگی۔ حلاج کا خادم شیخ کے خرقے کو دجلہ کے ساحل پر لے گیا اور پانی کو قرار آ گیا۔ حسین بن منصور حلاج کی موت کے بعد خلیفہ کے حرم میں بھاری خاموشی چھا گئی۔ خلیفہ کی ماں جو حلاج کے عقیدے کی دلدادا تھی وہ سوگ میں بیٹھ گئی۔ کہا گیا کہ جب تک حسین بن منصور حلاج کے سر کو خراسان نہیں بھیجا گیا تاکہ اس کے سر کو جگہ جگہ گھمایا جائے، ان تمام برسوں میں اس سر کو قصر کے خزانے میں رکھا۔ خلیفہ کی زوجہ نے اسی طرح اپنے بھائی کی قبر کے نزدیک ایک زمین کو وقف کر دیا تاکہ لوگ منصور حلاج کی قتلگاہ کی زیارت کو آئیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی ہم اپنی اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
صدا ہے یہ سب کی مراد، ساری انسانیت کی یہی
شان ہو وہ کسی بھی عقید کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی تھو کرتے ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ فلسطینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد ہے تو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے
سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد۔ قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں، دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے،